أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلق النساء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کا خیال کر کے، اور عدت کی گنتی کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، ان مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور یہ مطلقہ عورتیں خود بھی گھروں سے باہر نہ جائیں، ہاں مگر یہ کہ کھلی برائی کا وہ ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے. جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان ہی پر ظلم کیا. اے مخاطب، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے. اور جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کرنے والے حضرات کی صحبت کی برکت سے یہ درس قرآن کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور سب سے پہلے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، جو مفتی اعظم پاکستان بھی تھے اور جامعہ دارالعلوم کراچی اس مدرسے کے بانی بھی، وہ یہ درس دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آخری دور میں مجھ سے پہلے حضرت مولانا شمس الحق صاحب قدس اللہ سرہ سال سال یہ درس دیتے رہے. پھر جب ان کی علالت کا زمانہ ہوا تو انہوں نے مجھے متعین کر دیا، اور الحمدللہ کافی سالوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ عشرہ اخیرہ میں یہ درس قرآن ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حکمت موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیچ میں کچھ سال دل کی تکلیف کی وجہ سے میرا یہ درس موقوف بھی رہا اور درس نہیں ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کرا دیا اور ان سالوں میں مختلف صورتوں کا درس دینے کی توفیق نصیب ہوئی، سورہ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ الحجرات، اور اسی طرح سورۃ الفرقان کا آخری رکوع وعباد الرحمن الذین یمشون، اور پچھلے سال ہم نے درس دیا تھا سورۃ التغابن کا، اور اس سے پچھلے سال سورۃ الحجرات کا، تو پچھلے سال سورۃ التغابن کا درس ہوتا رہا اور عشر اخیرہ میں الحمدللہ وہ سورت مکمل ہو گئی تھی۔ سورۃ التغابن کے فوراً بعد یہ سورت ہے جس کی پہلی آیت آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق، سورۃ الطلاق، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے اور تقوی کے احکامات ذکر فرمائے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معرف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر عورتوں سے متعلق مسائل اور نکاح اور طلاق کے مسائل بہت تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں، چنانچہ سورۃ البقرہ کا ایک بڑا حصہ دوسرے پارے کے اندر وہ اسی نکاح اور طلاق کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ایک سورت کا نام ہے سورۃ النساء، جو چوتھے اور پانچویں پارے کے اندر آتی ہے، اس میں بھی عورتوں سے متعلق بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کے اندر خواتین کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، سورۃ النور کے اندر خواتین کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ جو سورت ہے سورۃ الطلاق، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کے اور طلاق کے اور خواتین کے مسائل ذکر فرمائے ہیں، اس لیے کہ انسان جو ہیں جو عاقل بالغ ہیں وہ دو ہی ہیں، مرد اور عورت، اور یہ دین جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے، اور مردوں کے حقوق ہیں خواتین پر اور خواتین کے حقوق ہیں مردوں پر۔ اور ہمارے ہاں عام طور سے دروس کے اندر نکاح اور طلاق کا ذکر کم آتا ہے، اور ہم عام طور سے نکاح اور طلاق کے مسائل ذکر کرنے سے کچھ گھبراتے بھی ہیں، ایک تو یہ کہ واقعتاً ان میں کچھ پیچیدگی بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح اور طلاق کے مسائل آئیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جن کا تعلق بالغ لوگوں سے ہے وہ خود بخود زیر بحث آئیں گی، نکاح ہے، ازدواجی تعلقات ہے، اور مینسز ہیں، حیض ہے، حمل ہے، نفاس ہے، یہ سارے مسائل آئیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہندوستان پاکستان کا معاشرہ، اس میں یہ چیزیں زبان پہ لانا ذرا مشکل سمجھا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنی زبان پر نہیں لاتے، یہ ہمارے اپنے معاشرے کا ایک انداز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و یہ جتنے الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں اور جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر فرمائی ہیں، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، بیسیوں مقامات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب چیزوں کو ذکر فرمایا ہے اور کھول کر ذکر فرمایا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور بہت ساری سورتیں ہیں، انہی میں یہ سورت بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الطلاق ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ کا نام لے کر سورۃ التغابن پچھلے سال ہوئی تھی، اس کے بعد اگلی سورت یہ سورۃ الطلاق ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ادب کو اور حسن ادب کو ملحوظ رکھوں، حسن تعبیر کو ملحوظ رکھوں، اور کوئی بات نامناسب میں نامناسب تعبیر کے ساتھ ذکر نہ کروں. اللہ سبحانہ و تعالی اس معاملے میں میری مدد فرمائے. یہ جو سورت ہے یہ سورت الطلاق ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کے تمام نسخوں میں لکھا ہوا ہے سورت الطلاق مدنیہ، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اور اس سورت کو سورت النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے. اس سورت الطلاق کو سورت النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں، کہ لنزل سورۃ النساء القصری بعد سورۃ النساء الطولی. تو یہ سورۃ الطلاق ہے، اور یہ سورۃ الطلاق جو ہے اس کو سورۃ النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے. اگلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے یہ تو نتیجہ ہے کس کا؟ نکاح کا. ظاہر ہے کہ نکاح ہوگا تو طلاق کی نوبت آ سکتی ہے، اللہ کرے کہ نہ آئے، کسی کو بھی نہ آئے اور نکاح پائیدار ہو. لیکن یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر یہ سب چیزیں، بیماری، تکلیفیں اور مزاج کی ناہمواری اور طلاق اور ہذا فراق بینی و بینی کے سلسلے اس دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح اور طلاق دونوں کو ذکر کیا ہے. تو طلاق نتیجہ ہے نکاح کا، اور نکاح جو ہے یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور نکاح کے بارے میں بھی ہم لوگ اپنی محفلوں میں یا اپنی مجالس میں یا علماء اپنی مجالس میں ذکر کرنا ذرا پسند نہیں کرتے. وجہ یہی ہے کہ نکاح کا جب ذکر کریں گے تو نکاح تو مبنی ہے شہوت کے اوپر. نکاح کی جو بنیاد ہے وہ تو توالد، تناسل اور شہوت پر مبنی ہے. تو پھر یہ توالد، تناسل اور شہوت کے مسائل سب سے پہلے چھیڑنے پڑیں گے، اور یہ سب نازک مسائل ہیں کہ جن کو چھیڑنا بھی مشکل ہے اور جن سے آنکھیں چرانا بھی مشکل ہے. اگر آپ ان کو بیان نہ کریں تو بھی غلط ہے، اور اگر آپ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیں، بالکل ہی چھپا لیں، تو ظاہر ہے یہ مناسب نہیں. اور بیان کریں اور اس میں بے احتیاطی کریں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے. اور نکاح سے پہلے چونکہ نکاح مبنی ہوتا ہے شہوت پر، تو سب سے پہلے شہوت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شہوت کیا چیز ہے. تو شہوت جو ہے یہ بھی انسان کا ایک فطری جذبہ ہے، جس طرح کے دوسرے فطری جذبات ہیں. اگر آپ ایک صحت مند انسان ہیں تو آپ کو بھوک ضرور لگے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھوک نہ لگے. اگر بھوک نہیں لگ رہی اس کو مطلب کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، بھوک ہے. اسی طرح پیاس یہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ انسان کے خواص میں سے ہے، کانا یا کلان الطعام. تو بھوک ہے، پیاس ہے، پھر بھوک اور پیاس کے نتیجے میں پیشاب ہے، پخانہ ہے، اور اسی میں یہ شہوت کا جذبہ ہے. یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ ایک انسانی جذبہ ہے جو انسان کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو وہ بیمار ہے، اگر کسی کو پیاس نہ لگتی ہو تو وہ بیمار ہے، اگر کسی کو قبض ہو تو وہ بیمار ہے، اگر کسی کے گردے سے کام نہیں کر رہے، پیشاب خارج نہیں ہو رہا تو وہ بیمار ہے. اسی طرح اگر کسی کو شہوت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. اگر آدمی صحت مند ہوگا، چاہے بالغ مرد ہو چاہے بالغ عورت ہو، تو شہوت اس کے فطری جذبات میں سے ایک جذبہ ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو مغرب ہے یا یورپ ہے یا مغربی تہذیب ہے، وہ اس جذبے کو مسلسل ہوا دیتے چلے جا رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ جو شہوت ہے، سیکس جسے آپ کہہ لیں یا کوئی اور جو بھی آپ حضرات کی آج کا نام ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ ہوا دی جائے. چنانچہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اوپر شہوت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے. نماز میں بھی ان کو شہوتی کا خیال آتا رہے, اور جناب ماں اور باپ اور گھر میں بھی ان کو شہوت کا خیال آتا رہے, اور کتابیں پڑھیں تو بھی شہوتی ان کے سامنے رہے. تو شہوت ان کے دماغ کے اوپر ایسی مسلط کر دو کہ یہ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کی زندگی گزارنی شروع کرتے ہیں. اب یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی کے اوپر بھوک آپ مسلط کر دیں, اس بیچارے کو ہر وقت بھوک ہی لگتی رہے تو وہ بیمار ہے بیچارہ. بھوک نارمل ہو تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھوک صبح بھی بھوک, 10 بجے بھی بھوک, 12 بجے بھی بھوک, پھر 3 بجے بھی بھوک, یہ بھوک ہے یا بیل ہو گیا ہے؟ یہ ظاہر ہے انسان اگر ہے وہ بیل کی طرح تو نہیں کھاتا, طریقے سے کھاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیل کی طرح اور گائے کی طرح اور بھینس کی طرح کھانا شروع کر دے وہ خود بیماری ہے. تو یہ کھانا اور پینا یہ اگر فطری حدود کے اندر ہو تو یہ ایک فطری جذبہ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر کوئی ملامت نہیں کی کہ کسی انسان کو بھوک کیوں لگ رہی ہے, پیاس کیوں لگ رہی ہے, پیشاب کیوں تقاضا ہو رہا ہے, پخانے کا تقاضا کیوں ہو رہا ہے. بلکہ شریعت نے تو ہمارا اتنا خیال فرمایا, شریعت عجیب ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر پیشاب کا تقاضا ہے یا پخانے کا تقاضا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو آپ کو مسجد جانا چاہیے یا بیت الخلاء جانا چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ نہیں, آپ مسجد مت جاؤ, فی الحال جماعت میں مت جاؤ, آپ پہلے اپنی حاجت پوری کرو, پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو, اور پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. کیونکہ اگر آپ پیشاب کو دبا کر اور پیٹ کو دبا کر آپ نماز پڑھو گے تو اس نماز میں نہ خشوع ہوگا نہ کچھ ہوگا. اور اسی لیے جب احد الاخبثین کا تقاضا ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے, قرآن حدیث شریف کا حکم یہ ہے کہ آدمی کو پہلے بیت الخلاء جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح بھوک کا تقاضا ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو مغرب میں عام دنوں کے اندر کتنی جلدی کی جاتی ہے, 2 منٹ سے زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں دی جاتی. بعض مساجد میں تو فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, ہماری مساجد میں 2 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے. لیکن ہماری بھوک کا خیال کر کے شریعت نے یہ آسانی فرما دی کہ رمضان المبارک میں تم پہلے کھا لو, آرام سے کھا لو, پی لو, ذرا سانس آ جائے, پیٹ تھوڑا سا بھر جائے, پیاس تمہاری ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ لو. چنانچہ حضرت صدر شاہ مدد اللہم نے 15 منٹ آپ کو دیے ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو کہ بھئی آرام سے کھا لو, پانی پی لو, اور پھر اس کے بعد پھر نماز میں شریک ہو جاؤ. شریعت تو ہمارے ان فطری جذبات کی اتنی زیادہ قدر کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جماعت بعض اوقات کھڑی ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ سارا سال تقریباً روزے رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تقریباً سارا سال روزے رکھتے تھے, تو وقتاً فوقتاً رکھتے ہی رہتے تھے. تو ظاہر ہے کہ سارا سال میں تو مغرب کی جمع نماز فوراً کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روزہ کھولتے تھے, ان کے کان میں امام کے قرات کی آواز آ رہی ہوتی تھی, لیکن کانا یکل الطعام, وہ کھانا کھاتے تھے, کھانا کھا لیتے تھے, تو جتنی رکعت مل جاتی تھی وہاں جا کر امام کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ شریعت نے ہم غریب لوگوں پر اور ہم کمزور لوگوں پر کتنی آسانی فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا یسمع قراءت الامام ویأکل الطعام, کھانے کا قرآن وہ امام کی قرآن سنتے تھے مگر کھانا کھاتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب دیکھا بھائی اب گزارا ہو گیا, پھر جا کر جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ کھانا ہے, پینا ہے, اسی طرح پیشاب اور قضاء حاجت ہے, اسی طرح شہوت ہے. یہ شہوت جو ہے یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے. اس فطری جذبے کو اگر بڑھانے کی کوشش کی جائے گی, جیسے کہ مغربی تہذیب اور یورپ میں اور امریکہ میں کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے, صحت کے بھی خلاف ہے, اور پورے نظام زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے کہ آپ شہوت کو ایک مرکزی حیثیت دے دیں اور پوری زندگی شہوت کے گرد گھومنے لگے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک فطری جذبہ جو ایک حد تک صحیح تھا حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے. تو یہ جو مغربی تہذیب اور یورپ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس شہوت کو بڑھانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں. اس کے بالکل مخالف وہ مذاہب باطلہ ہیں کہ جو شہوت کو کچلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. چنانچہ رہبانیت عیسائی جو ہے وہ ان کے ہاں جو پادری ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا, ننے جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے. اسی طرح ہندوؤں کے اندر جو جوگی ہوتے ہیں وہ بیوی بچے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے, لیکن پادری شادی تو نہیں کرتے لیکن جو کرتے ہیں اندر جو کچھ ہوتا ہے, جو خلوت میں ربن کار دیگر می گنند, خلوت میں جو کچھ کرتے ہیں وہ وہاں کے اخبارات میں بہت چھپتا رہتا ہوگا اور اس کا کچھ حصہ اردو میں بھی یہاں پہنچتا ہے. تو یہ پادری اور نن ننے جو ہیں یہ اس فطری جذبے کو کچلنے کی کوشش کرتی ہیں, مگر یہ فطری جذبہ کچلنے سے کچلا نہیں جاتا. اسی طرح جوگی جو ہے یا اور دوسرے بدھ مت والے ہیں, یہ سب جو ہیں جو مذاہب باطلہ والے ہیں, یہ اس فطری جذبے کو یعنی شہوت کے فطری جذبے کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس فطری جذبے کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی تو بھی نقصان. تو میرے دوستو اور بزرگو, شہوت ایک فطری جذبہ ہے, اگر آپ اس کو بڑھانے کی کوشش کرو گے تو بھی خرابی ہے, اور اگر آپ اس کو کچلنے کی کوشش کرو گے یعنی ختم کرنے کی کوشش کرو گے اس میں بھی خرابی ہے. طریقہ وہ ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے, اور اسلام یہ کہتا ہے یہ شہوت اسی طریقے کا جذبہ ہے جس طرح کھانا پینا اور قضاء حاجت وغیرہ. آدمی کھانا کھاتا ہے, آدمی پانی پیتا ہے, آدمی بیت الخلاء جاتا ہے, اور اس میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے وہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ انسان اس کے لیے مجبور ہے, فطری تقاضا ہے. بالکل اسی طریقے سے شہوت کو نکالنے کے لیے شریعت نے نکاح کا طریقہ تجویز کیا اور کہا کہ تم نکاح کرو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہوگی, النکاح من سنتی, خطبہ نکاح میں اکثر پڑھی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے النکاح من سنن المرسلین, کہ نکاح جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے. نکاح انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے. یہ کیوں سنت ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نکاح کرتے تھے, ان سب کی بیویاں تھیں, ان سب کے بچے تھے, سب کے حقوق ادا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ بچے تو اسی وقت ہوں گے جبکہ میاں بیوی کا تعلق ہوگا. قرآن مجید میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولقد ارسلنا رسلا من قبلک, ہم نے آپ سے پہلے بہت رسولوں کو بھیجا ہے, وجعلنا لهم ازواجا وذریہ, اور ہم نے ان رسولوں کے لیے بیویاں بھی بنائی ہیں, ہم نے ان کے لیے اولاد بھی بنائی. قرآن مجید میں موجود ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے آپ سے پہلے بہت رسولوں کو بھیجا ہے, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی ہیں اور اولاد بنائی ہے. بیوی کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, بچوں کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, گھر کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی, اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی. بلکہ اگر آدمی کی ایک نکاح سے ضرورت پوری نہ ہو، تسکین نہ ہو، اس کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے، دوسرے نکاح سے بھی تسکین نہ ہو تو تیسرے نکاح کی بھی اجازت ہے، اور تیسرے نکاح سے بھی تسکین نہ ہو چوتھے نکاح کی بھی اجازت ہے۔ شریعت نے اس کو بہت کھولا ہے۔ یورپ میں آپ جانتے ہوں گے، آپ سے اکثر سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یورپ میں پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ زنا کو بڑھایا جائے اور نکاح کو روکا جائے کسی طریقے سے، چنانچہ ان کے ہاں دوسرے نکاح پہ پابندی ہے۔ امریکہ ہو یا یورپ ہو، سارے ممالک، ان کے ہاں پوری کوشش یہ ہے کہ نکاح کو کسی طریقے سے روکو، اور نکاح کے اوپر اتنی پابندیاں لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ آدمی کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ نکاح کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نکاح کرو گے، ان کے علاقوں میں یورپ اور امریکہ میں وہ جو بیوی ہے وہ آپ کے آدھے مال کی مالک ہو جائے گی، اب آپ کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہے اس کو، اگر لڑائی جھگڑا ہوگا آپ کا آدھا مال، آدھی دکان، آدھا کاروبار، آدھا بینک بیلنس وہ لے جائے گی۔ نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، زنا کو آسان کیا جا رہا ہے۔ یہ یورپ کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے زنا کو روکو، لواطت کو روکو، لیکن نکاح کو عام کرو، نکاح زیادہ سے زیادہ کرو، نکاح زیادہ سے زیادہ کرو، نکاح کو آسان کرو، کوئی آدمی بغیر نکاح کے نہ رہے، کیونکہ یہ نکاح جو ہے اس کی وجہ سے انسان کا گھر بنتا ہے، انسان کی جو شہوت ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور اس شہوت کے پورے ہونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرے اور اس کو ثواب ملے؟ شہوت پوری کرنے پر بیوی کے پاس ہم جا کر ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ثواب ملے؟ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہ یہ شہوت گناہ کے ذریعے سے پوری کرتا تو کیا اس گناہ لکھ اس کے نام اعمال میں درج ہوتا یا نہ ہوتا، اس کو گناہ ملتا یا نہ ملتا، زنا سے، نعوذ باللہ، کسی بات یا کسی اور چیز سے؟ صاحب نے عرض کیا، جی ہاں اس کو ملتا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر جب وہ نکاح کے ذریعے سے یہ پوری کرے گا اپنی شہوت کو، اس پر ثواب لکھا جائے گا۔ اسی لیے میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کی شریعت نے بہت حفاظت فرمائی ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی بغیر نکاح کے نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت۔ اور چونکہ یورپ کا اور مغربی تہذیب کے اثرات ہمارے ہاں بہت تیزی سے آ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی اب یہ حکومتیں اور این جی اوز اور یہ جو اوپر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کو تنگ کیا جائے، نکاح کو کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اور زنا اور ان کے راستے کھولے جائیں، اعذن اللہ من ذلک۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ نکاح جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلے ہی نکاح کرتے ہوئے آدمی شرماتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کوئی جرم کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ کوئی نوجوان بیٹا جو ہے وہ باپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابا جی میرا نکاح کرا دو، کہ کتنا بے غیرت ہو گیا، کتنا بدتمیز ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کے بیٹے تھے فضل ابن عباس، قسم ابن عباس۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، یہ دونوں جوان ہونے والے تھے، ہو رہے تھے، تو فرمایا کہ فضل اور قسم دونوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب تمہیں شادی کی ضرورت ہو مجھے کہنا، میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ بیٹا جوان ہو رہا ہے، باپ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کون ہے؟ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو، کسی گناہ میں مبتلا مت ہو، تمہیں شادی کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، میں شادی کراؤں گا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے 400 سے بھی زیادہ نکاح کی اجازت دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چار سے زیادہ کی ہے، نو ازواج مطہرات آپ کی تھی. اگر نکاح نعوذ باللہ کوئی بری چیز ہوتی اعاذنا اللہ من ذلک، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے نکاح کی اجازت دی جائے؟ اور صحابہ میں شاید ہی کوئی صحابی ایسا تھا کہ جس کی ایک بیوی ہو، بلکہ دو بیویاں تین بیویاں ان کی ہوتی تھیں. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر خواتین کی تعداد فطری طور پر زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، خواتین کی تعداد قدرتی طور پر زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، میرا آپ کا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. پھر جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں ان میں اکثریت مردوں کی ہوتی ہے، عورتیں زندہ رہ جاتی ہیں. گھروں میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. تو خواتین کی تعداد اس دنیا میں ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نکاح کے نہیں بلکہ ایک سے زائد دوسرے اور تیسرے نکاح کی بھی اجازت دی ہے. ہمارے ہاں تو پہلا ہی نکاح بڑی شرم کی بات سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی دوسرا نکاح کر لے چاہے جائزی طریقے سے کیوں نہ کرے، بس وہ تو سمجھو کہ فاسق ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک. یہ سب غلط ذہنیت ہے، یہ خراب ذہنیت ہے. نکاح کوئی بری چیز نہیں، چاہے پہلا ہو چاہے دوسرا ہو، طریقے سے نکاح کر لیا جائے، سنت کے مطابق نکاح کر لیا جائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام. ہمارے پردادا تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس اللہ سرہ، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ان کی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت جمع کر دی ہے. میرے والد ماجد اور ان کے مجرب عملیات کے نام سے کتاب موجود ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں مکتوب موجود ہے، اور اس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے نکاح کو عیب سمجھتا ہو، مجھے اس پر کفر کا اندیشہ ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے نکاح کو عیب سمجھتا ہو تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجھے کفر کا اندیشہ ہے. اندیشہ اس لیے ہے، خوفناک بات ہے، کہ صحابہ کی دو دو تین تین بیویاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ نکاح تھے. قرآن نے یہ کہا کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، کہ تم نکاح کر سکتے ہو تین بھی، چار، دو بھی، تین بھی، چار بھی. اور ایک آدمی نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا نکاح کرنا یا تیسرا نکاح کرنا نعوذ باللہ معیوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے طریقے کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کے بھی خلاف ہے. اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے نکاح کو برا سمجھتا ہو تو مجھے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہوت کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام. اور شہوت کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ آپ کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. اگر کسی کو شہوت ہوتی ہے، یہ علامت ہے الحمدللہ اس بات کی کہ یہ آدمی صحت مند ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی بڑی شہوت ہوتی، بلکہ ہمیں تو اتنی نہیں ہوتی ہوگی ان کو، اس لیے کہ جتنی صحت زیادہ ہوگی، جتنی صحت اچھی ہوگی، اتنی بھوک بھی اچھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کام کرنے کو بھی دل چاہے گا، شہوت بھی زیادہ ہوگی. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ایک مرتبہ اپنی شہوت سے پریشان ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم خستی نہ ہو جائیں، شہوت بہت ہوتی ہے، کیا کریں، کوئی ایسا طریقہ کرے کہ شہوت ہی نہ ہو. آیت نازل ہو گئی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ پاکیزہ حلال کی ہیں وہ حرام مت کرو. ولا تعتدوا, اور دیکھو حد سے تجاوز مت کرو. کیا مطلب کہ نکاح حلال ہے, نکاح کی طرف جاؤ, نکاح کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرو, لیکن آدمی خصی ہو جائے, اپنی شہوت کو بالکل ختم کر دے, اس کی کوئی اجازت نہیں. یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے میں اپنے طالب علموں سے بھی عرض کرتا ہوں, طالب علم بھی میرے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں غیر شادی شدہ ہوتے ہیں, تو ان سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ شہوت جو ہے ایک فطری جذبہ ہے, یہ آپ کے صحت کی علامت ہے, اور چونکہ یہ فطری جذبہ ہے اور صحت کی علامت ہے اس لیے آپ اس سے پریشان نہ ہوں اور اس کو کچلنے کی بھی کوشش نہ کریں, البتہ اس کی نکاسی کی کوشش کریں. پھر نکاسی کے بھی ایک طریقہ تو نکاح کا ہے کہ آدمی نکاح اختیار کرے, لیکن نوجوان ہے ابھی پڑھ رہا ہے اور نکاح اس کے بس میں نہیں ہے, تو اس وقت میں اور دوسرے طریقے شریعت نے تجویز کیے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ مسلسل روزے رکھے, اور روزے رکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ روزے جب آدمی رکھتا ہے شروع میں شہوت بڑھتی ہے, لیکن جب مسلسل روزے رکھتے چلا جاتا ہے تو پھر شہوت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الماء فلیتزوج. اے نوجوانوں, آپ نے خطاب کر کے فرمایا, اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے وہ کر لیں. یا معشر الشباب من استطاع منکم الماء فلیتزوج, تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے کر لیں. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, کیونکہ جب آدمی نکاح کر لے گا شادی کر لے گا اس کی نگاہ نیچی ہو جائے گی, اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. أغض للبصر وأحسن للفرج, اس کی آنکھ نیچی ہو جائے گی, اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اور آگے فرمایا, ومن لم يستطع, اور اگر کوئی آدمی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا, فعليه بالصوم, تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ روزے رکھتا چلا جائے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ, کیونکہ یہ جو روزے رکھنا ہے یہ اس کی شہوت کو کچلنے والی چیز ہے. اور فقہا نے فرمایا اور مفسرین نے کہ روزے رکھنے سے شروع میں تو شہوت بڑھتی ہے, لیکن جب آدمی روزے رکھتا چلا جاتا ہے تو شہوت جو ہے اس کے قابو میں آتی چلی جاتی ہے, کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ اس سے شہوت کی جو صلاحیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی, جیسے ہی روزے چھوڑے گا پھر دوبارہ بحال ہو جائے گی. لاہور میں میں بیٹھا کرتا تھا حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں, تو وہاں ایک نوجوان تھا ہر روز روزہ رکھتا تھا, تو ہم نے مطلب یہی پڑھا ہوا تھا کہ بھائی مسلسل روزے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ چھوڑ چھوڑ کے رکھنے چاہیے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ آدمی تو نوجوان ہے, مسلسل ہی روزہ رکھتا ہے, ہر روز کیونکہ آتا تھا ہم اسے کہتے تھے پانی پی لو چائے پی لو, کہتے میں روزے سے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ عجیب آدمی ہے, مسلسل ہی روزہ رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا اس کے لیے جائز, اس لیے کہ یہ نوجوان ہے, اس کو اپنی شہوت سے ڈر تھا کہ میں کہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اس لیے مسلسل روزہ رکھ رہا تھا, اس کے لیے جائز تھا. اور عام طور سے یہ شہوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی خالی بیٹھا ہوا ہو. اسی لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو شہوت ہو آپ خالی مت بیٹھو, نکلو. جب آپ لیٹو گے تو شہوت ہوگی, جب آپ خالی بیٹھو گے تو شہوت ہوگی, لیکن اگر آپ فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہے ہو گے اس وقت میں شہوت ہوگی آپ کو. جب آپ کیچ پکڑنے کے لیے گیند کو تلاش کر رہے ہو گے تو کیا اس وقت میں شہوت ہوگی؟ جب آپ چوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہو گے تو کیا اس وقت میں شہوت ہوگی؟ میں طالب علموں سے کہتا ہوں اگر شہوت ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ الحمدللہ تم صحت مند ہو. اب یہ کام کرو کہ بوریاں اٹھا اٹھا کر نیچے سے اوپر لے کے جاؤ, محنت کرو, ورزش کرو, مزدوری کرو, پیسے کماؤ. اللہ تعالی نے تمہیں شہوت کی قوت دی ہے, اس کا مطلب کہ تمہارے اندر محنت صلاحیت ہے, قوت ہے تمہارے اندر, اس کو استعمال کرو. چنانچہ جن لوگ جو لوگ جسمانی کام زیادہ کرتے ہیں ان کو ان کی شہوت قابو میں رہتی ہے, اور جو آدمی خالی بیٹھتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے مراقبہ کرتا رہتا ہے اس کی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جو خالی بیٹھے گا اس کو شہوت ضرور ہوگی, اور جو آدمی بھاگ دوڑ, آج نوجوان کو تو کبھی خالی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, صبح سے لے کر شام تک کام 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 کام, یہاں تک تھک کے سو جائے, اپنے کپڑے خود سی رہا ہے, اپنے کپڑے خود دھو رہا ہے, اپنا کام خود کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے, اسپتال جا رہا ہے, یہ کما رہا ہے, وہ کما رہا ہے, تھک کے سو گیا. اب یہ جو مزدور ہے ان کی صحت آپ سے بہتر ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو شہوت اتنی پریشان نہیں کرتی جتنی آپ لوگوں کو کرتی ہے جو آپ مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو مزدور ہے وہ تو جناب محنت کر رہا ہے, اس کی تو طاقت ساتھ ساتھ نکل رہی ہے, جسم اس کا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اس محنت کی وجہ سے, اور ہم اور آپ کھا بھی رہے ہیں, بیٹھے بھی ہیں اور سوچتے بھی جا رہے ہیں, اسی سوچنے سے شہوت پیدا ہوتی ہے, اسی سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے نوجوانوں کے لیے ایک علاج یہ ہے کہ روزے رکھیں. روزے رکھنا مشکل ہے تو کام کام کام, وہ بھی جسمانی کام, اور ایسا کام کہ ذہن ادھر متوجہ ہو, اور جتنا جسمانی کام ہوگا اتنے ہی انسان. ہمارے بزرگ اسی لیے ہمیں کہتے تھے کہ نکلو باہر جاؤ کھیلو. ہمیں ہمارے والدین جو ہے نا وہ جناب کبھی بال لا کے دے دیتے تھے, کبھی بیٹ لا کے دے, کھیلو. اس لیے کہ کھیلنے سے انسان کی شہوت اور خیالات اور یہ چیزیں قابو میں آتے ہیں. جتنا آدمی خالی بیٹھے گا اتنا ہی یہ چیزیں تنگ کریں گی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے شہوت کا جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے, یہ فطری جذبہ ہے. صرف اتنی بات ہے کہ یہ کھانے اور پینے کی طرح کا ایک جذبہ ہے. اب کھانا پینے کی طرح آپ ہر جگہ تو نہیں منہ مارتے, کھانے میں راستے میں جا رہے ہیں بیل تو یہ کر سکتا ہے کہ جہاں اس کو کوئی چیز نظر آئی منہ مار دیا, لیکن آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے. آپ تو کھاؤ گے پیو گے, سوچ سمجھ کے کھاؤ گے پیو گے, چیز خریدو گے لے کر آؤ گے, اطمینان سے سجاؤ گے, دسترخوان پہ رکھو گے, پھر کھاؤ گے. اسی طرح پینے کا معاملہ ہے, بالکل اسی طرح شہوت کا معاملہ ہے کہ نکاح کا طریقہ اختیار کیا جائے اور نکاح کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. تو یورپ نے جو شہوت کو بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی غلط, اور جو مذاہب باطلہ پادری نن یو جوگی وغیرہ انہوں نے جو شہوت کو کچلنے کا طریقہ اختیار کیا وہ بھی فطرت کے خلاف. اللہ تعالی ہمیں کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے, ہمیں قرآن اور حدیث سے وابستہ فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہیں برا قرار نہیں دیا کہ یہ جذبہ کوئی برا جذبہ ہے, بلکہ ساری آیات اور احادیث بتلا رہی ہیں یہ فطری جذبہ ہے. اس فطری جذبے کو فطری طریقے سے شریعت کے احکام کے مطابق نکال دینا چاہیے. نکاح کے ذریعے سے ایک دو تین چار, چار تک آپ نکاح کر سکتے ہیں. اب یہ تو نکاح ہوا, اب جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کئی مرحلے ہوتے ہیں. لڑکی کو تلاش کرنا ہے, پھر شریعت نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے, اور ایسا کرنا مستحب ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے فلاں جگہ نکاح کا ارادہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھ لیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا دیکھ لو اس کو, شریعت نے ہمیں اجازت دیکھ لیا جائے. پھر دیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے رشتہ ڈالنے کا. تو ہمارے ہاں یعنی اسلام میں اور ہمارے معاشرے میں بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ جاتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کے پاس اور جا کر رشتہ ڈالتے ہیں. اس کو عربی زبان میں خطبہ کہتے ہیں, ہمارے ہاں اس کو منگنی کہتے ہیں, کہ جا کر پیغام دیا پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ جو پیغام دینا ہے ان کا قبول کرنا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں منگنی, اور عربی میں اس کو کہتے ہیں خطبہ. پھر اس کے بعد منگنی کچھ دن چلتی ہے، اس میں اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نباہ ان سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پھر جب اطمینان ہو جاتا ہے تو دو چار مہینے کے بعد پھر نکاح کا اقدام کیا جاتا ہے۔ نکاح میں بھی جو لڑکی کا ولی ہے وہ اس سے نکاح کروایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ ہمارے دین میں ولی کو رکھا گیا ہے آگے۔ آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے شیلٹر ہوم جو ہے نا وہ قائم کرو، تاکہ عورتیں جو ہیں وہ شوہر کے ظلم سے اگر بھاگیں تو وہ کوئی شیلٹر ہوم بنا دیا جائے حکومت کی طرف سے، وہاں ان کو پناہ مل سکے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں بات ہو رہی ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں لڑکی جو ہے اس کو ذرا سی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو تو وہ بھاگ کے کہاں جاتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے پاس۔ چنانچہ آئے دن یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ لڑکی میکے جا کے بیٹھ گئی، نہیں سنتے آئے، صبح سے شام تک ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب لڑکی جو ہے وہ جب دیکھا کہ شوہر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ واقعی بات بعض شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں، شوہر تو ظالم بھی ہوتے ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور چونکہ شوہر بالا دست ہوتا ہے اس لیے اس کا ظلم زیادہ چلتا ہے، لڑکی بےچاری زیر دست ہوتی ہے، ظالم وہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، لیکن اس کا ظلم کم ہوتا ہے اور اس کو موقع کم ملتا ہے۔ موقع موقع کی بات ہے نا، مرد کو موقع زیادہ ملتا ہے اس لیے وہ ظلم زیادہ کرتا ہے۔ اب جب مرد زیادہ ظلم کرتا ہے تو لڑکی کہاں جائے؟ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ عدالت چلی جائے، ظاہر ہے کہ اس سے حالات بگڑتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جناب بھاگ کی کسی شیلٹر ہوم میں پناہ لے لے، جیسے کہ آج کل پنجاب میں یہ قانون پاس ہوا اور تجویزیں آ رہی ہیں کہ ہر علاقے میں ایک گھر بنا دیا جائے اجنبی مردوں اور اجنبی عورتوں پر مشتمل، اور وہ بھاگنے والی عورتوں کو پناہ دے۔ ارے بھائی، جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کوئی لڑکا لڑکی سے خود جا کے نکاح نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ولی۔ ولی کہتا ہے مجھ سے بات کرو، بہن میری ہے، بیٹی میری ہے، تم نے بات کرنی ہوگی مجھ سے کرنی ہوگی۔ چنانچہ پیغام دیا جاتا ہے، لڑکی کو نہیں دیا جاتا، لڑکی کے ماں باپ کو دیا جا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، سب کی شادیاں ہوئی ہیں الحمدللہ، اکثر شادی شدہ ہی بیٹھے ہیں، کیا کسی نے خود شادی کی ہے جا کر؟ ہر ایک نے ماں باپ کے، لڑکی کے ماں باپ سے درخواست کی۔ یہ کیوں بیچ میں رکھا گیا؟ شریعت نے ولی کو بیچ میں رکھا ہے، بلکہ اکثر صورتوں میں ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک تو مطلقا، اور احناف کے نزدیک بھی کئی صورتوں کے اندر بغیر ولی کے نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ جب تک ولی نہیں ہوگا نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور ولی کو بیچ میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ عورت کی بیک ہو، ایک عورت کے پیچھے اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، بلکہ پیچھے نہیں عورت کے آگے آ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ چنانچہ لڑکی کو اگر کوئی پریشانی ہوگی تو ولی کھڑا ہو جائے گا، اس کا باپ کھڑا ہو جائے گا، اس کا بھائی کھڑا ہو جائے گا کہ تم نے اس لڑکی کو مظلوم سمجھ رکھا ہے، تم نے اس لڑکی کو بے یار و مددگار سمجھ رکھا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر، بات کرو مجھ سے آ کے کرو۔ کیا شیلٹر ہوم، شیلٹر ہوم بنا؟ شریعت نے تو شیلٹر ہوم کا نظام پہلے سے قائم کیا ہوا ہے۔ اجنبی لوگوں کے گھر میں پناہ لینا بہتر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یا والدین کے گھر میں جا کے پناہ لینا بہتر ہے؟ بھائی کے گھر میں جا کے پناہ لینا بہتر نہیں ہے؟ اگر باپ نہیں ہے بھائی موجود ہے، بھائی مرنی کیا سارے کے سارے، اور سارے بھائی بے حس بھی نہیں ہوتے، اور پھر باپ ہے، بھائی ہے، اور پھر شریعت میں چچا ہے، ماموں ہے، یہ سارے کے سارے شیلٹر ہوم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر لڑکی کو کوئی شکایت ہوتی ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ماموں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، چچا بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم اس مظلوم لڑکی کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہو، میں ہوں اس کو دیکھنے والا، میں تمہیں ظلم کی اجازت نہیں دوں۔ تو شریعت نے نکاح کے اندر سب سے پہلے منگنی رکھی، منگنی کے بعد پھر ولی کو سامنے رکھا اور کہا جو بات کرنی ہے پہلے ولی سے کرو، براہ راست تمہیں لڑکی سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں یہ سب یورپ سے آئی ہوئی ہیں. یورپ میں تو ولی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو لڑکا اور لڑکی آپس میں ٹیلی فون پہ ہی سب کچھ کر لیتے ہیں یا نیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کر کے وہ اپنا سیٹنگ کر لیتے ہیں. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. وہاں لڑکا اور لڑکی نہیں بات کریں گے بلکہ لڑکا بات کرے گا لڑکی کے والدین سے, لڑکی کے باپ سے, لڑکی کے چچا سے, لڑکی کے ماموں سے. وہ سامنے ہوگا اور آئندہ جو بھی مسائل ہوں گے وہ لڑکی کا ولی برداشت کرے گا. تو یہ سب نکاح کا ایک طریقہ شریعت نے تجویز کیا ہے, یہ صرف اس لیے تاکہ لڑکی جو ہے اس کی حفاظت کی جا سکے. اور جب لڑکی کی حفاظت ہوگی تو شوہر اس پر تشدد نہیں کر سکے گا, ظلم نہیں کر سکے گا. جو ظلم نہیں کر سکے گا تو طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح کو باقی رکھا جائے. یہ نکاح سے متعلق میں نے ابتدائی بات کری ہے تو صورت الطلاق شروع تو کی تھی ہم نے, صورت الطلاق بعد بھی طلاقی کی کمی تھی, لیکن طلاق سے پہلے نکاح اور نکاح سے پہلے شہوت یہ مختصر میں نے ذکر کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی شریعت کے تمام احکام کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, نکاح کی, طلاق کی اور یہ سب آئیں گی, یہ سب قرآن حدیث میں ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے نا ان سب چیزوں کو ذرا پڑھنا کم کر رکھا ہے, اور اس کو بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ, سورۃ النساء, سورۃ النور, سورۃ الاحزاب, سورۃ الطلاق, یہ سارے کے سارے نکاح اور طلاق کے سب احکام پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن مجید کو پڑھنے کی, پورے قرآن مجید کو سمجھنے کی, اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنی رضا کے لیے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے. ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما, ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی, کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے, قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجیے, پورے قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجیے, پورے قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے روزوں کو, اعتکاف کو اور دوسری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ 20 روزے پورے ہوئے, آپ نے اپنے فضل سے پورے فرمائے, باقی 10 روزے بھی آسان فرما دیجیے, باقی ترابی بھی آسان فرما دیجیے. یا اللہ جو عشر اخیرہ ہے اس کی خوب خیر و برکات ہمیں عطا فرما دیجیے. لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے, قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے جو احباب متعلقین بیمار ہیں, ہم میں بھی جو لوگ بیمار ہیں, یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما. اور اپنے فضل سے اولاد صالح نرین عطا فرما. اپنے فضل سے اولاد صالح نرین عطا فرما. جن کے رشتے نہیں ہوئے, یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے معاشرے میں زنا کو روکنے کی اور نکاح کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں نکاح کی سنت کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما. زنا سے اور لواطت سے اور دوسرے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سکھری زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.